السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم پر اتنا بڑا انعام فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی کا امتی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مشفق و مہربان ہستی جو رحمت للعالمین ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے ہیں. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جو بن مانگے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. کائنات کی وہ مبارک ہستی کہ جو ہزاروں نہیں لاکھوں ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان اور اپنی امت کے لیے درد رکھنے والی ہستی، کہ جو اپنی امت کو سارے کے سارے حقائق ایسے کھول کر بیان فرما کر چلے گئے کہ فرمایا کہ ذرہ برابر بھی کوئی خیر اور شر میں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جو اللہ تعالی نے مجھے بتایا ہو اور میں نے تم سے چھپایا ہو. ذرہ ذرہ، چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑے حقائق تک، فرمایا کہ ساری کی ساری باتیں کھول کھول کے میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی. ہر خیر سے بھی تم کو آگاہ کر دیا، ہر شر سے بھی تم کو مطلع کر دیا. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا ہے، اور وہ سارے خطرات بیان فرمائے ہیں کہ جو آخرت میں پیش آنے والے ہیں، اور ان پر خطر حالات کے اندر پر امن رہنے کی صورتیں بھی آپ نے بیان فرمائی ہیں. اسی ذیل میں آپ نے ایک طویل حدیث ارشاد فرمائی جس میں سات قسم کے خوش نصیب افراد کا تذکرہ فرمایا کہ جو آخرت کی ہولناکی والے دن بڑے ہی پر امن ہوں گے. خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جنہوں نے دنیا کے اندر کچھ خوبیاں اپنائی ہوں گی، کچھ نیکیاں اپنائی ہوں گی، جن کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں معزز اور محترم فرمائیں گے. وہ طویل حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات قسم کے افراد ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. پہلا خوش نصیب طبقہ، عدل و انصاف کرنے والے حکمران اور عدل و انصاف کرنے والے افراد اور اشخاص. دوسرا خوش نصیب طبقہ ان نوجوانوں کا ہوگا کہ جنہوں نے جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھائی. تیسرا خوش نصیب طبقہ ان امتیوں کا ہوگا کہ جن کی زندگی کے شب و روز اللہ کے گھر سے وابستہ رہے، نمازوں کے ایسے شیدائی تھے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے منتظر رہا کرتے تھے، رات دن صبح و شام سردی گرمی ہر وقت ان کے اللہ کے گھر چکر لگا کرتے تھے. اور چوتھا قسم کا خوش نصیب طبقہ ان افراد کا ہوگا کہ جن دو افراد کے درمیان محبت صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات کی خاطر ہو. اور پانچواں طبقہ ان حضرات کا ہوگا کہ جب کبھی کسی نیک سیرت انسان کو کسی خوبصورت مال و دولت حسن و جمال والی عورت گناہ کی طرف دعوت دے اور وہ صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رک جائے تو یہ پانچواں طبقہ ہوگا. اور چھٹی جماعت ان افراد کی ہوگی کہ جو راہ خدا میں ایسا چھپ کر ایسے اخلاص کے ساتھ ایسی اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر مال خرچ کرنے والے ہوں کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ کو خبر نہ پہنچے. اور ساتواں اور آخری طبقہ ان خوش نصیب عشاق کا ہوگا کہ جو اللہ تعالی کی محبت میں کبھی شوق میں کبھی خوف میں تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتے تھے. یہ سات قسم کے خوش نصیب افراد ایسے ہیں کہ جو میدان محشر میں اللہ تعالی کے خصوصی سایہ میں ہوں گے. پہلا طبقہ عدل و انصاف والا, دوسرا جوانی کی حفاظت کرنے والا, تیسرا مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے والا. یہ مساجد جو بیوت اللہ ہیں, اللہ کے گھر ہیں, احکم الحاکمین کی یہ شاہی دربار ہیں کہ جس میں حاضر ہونے والا اللہ تعالی سے ملاقات کا شرف پاتا ہے. نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا کہ اس نماز کے عمل کے ذریعے بندہ اپنے رب سے ملاقات کا شرف حاصل کر لیتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں, اور پھر بندہ جب عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے اور بالفرض اگر کبھی اس کی توجہ ادھر ادھر بٹ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے, کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی اور موجود ہے, ہم سے بھی زیادہ کوئی با کمال موجود ہے کہ تو توجہ ہماری طرف سے ہٹا کر کہیں اور لگا رہا ہے. یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالی کے روبرو ہوتا ہے. جب صف بستہ سارے اہل ایمان اللہ کے سامنے دس بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر یہ سارے کے سارے اللہ تعالی کے سامنے ہوتے ہیں, اللہ تعالی کی رحمت اور عنایت ان کی طرف ہوا کرتی ہے, خاص توجہ ان پر ہوتی ہے, خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جس کے گھر کے سامنے صاف شفاف پانی کی نہر بہ رہی ہو, وہ صبح و شام اس میں غوطہ زن ہوتا ہو, تو فرمایا کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں. فرمایا کہ یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ جو بندہ مومن پانچ وقت نماز اپنے وقت پر پڑھنے والا ہو تو اس کے بھی سارے میل کچیل ہر نماز کے ساتھ دھلائی صفائی ہو کر بالکل صاف شفاف کر دیتی ہیں. بندے کا روز حساب بے باق ہوتا رہتا ہے, اس کی دھلائی صفائی رگڑائی منجائی سب کچھ نماز کی برکت سے اس کے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرماتے رہتے ہیں. حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے انسانی شکل میں, سفید کپڑے پہنے ہوئے, چمکتے کالے سیاہ بال کہ جیسے ابھی ابھی نہا کر آئے ہوں, تراوٹ ان کے بدن سے چھلک رہی تھی, اور چہرے مہرے سے ایک نو وارد کہ مدینہ منورہ میں آج تک اس شخصیت کو دیکھا نہیں گیا. آئے مجمع کے بیچ سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور قریب ہوتے چلے گئے, ہوتے ہوتے اپنے گھٹنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, ایسے بالکل متصل ہو کر بیٹھ گئے اور مختلف سوالات کر رہے ہیں, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب آئے گی, مختلف سوالات. آپ جوابات مرحمت فرماتے ہیں تو پلٹ کر حضرت جبریل امین جو انسانی شکل و صورت میں فرماتے ہیں سچ کہا, ٹھیک جواب درست. صحابہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے, نیا آدمی آیا اور اتنی جرات کے ساتھ آگے چلتا چلا آیا اور گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا, اور یہ کے بعد دیگر سوالات بھی کر رہا ہے اور جوابات کے اوپر تصویب بھی کر رہا ہے کہ ٹھیک جواب درست دیا. تو وہیں پر ایک سوال تھا کہ احسان کیا ہے. فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, احسان اس عبادت کو کہا جاتا ہے کہ تو اللہ تعالی کی ایسے انداز سے عبادت کرے کانک تراہ, گویا کہ تو اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تیرا یہ تاثر قائم نہیں ہو پا رہا تو یہ تاثر تو ضرور بھی ضرور ہو کہ فَإِنَّهُ يَرَاك، اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ دھیان انسان کوشش کرے قائم کرے. جس کسی نماز میں یہ توجہ ہو جاتی ہے یہ دھیان مستحضر ہو جاتا ہے، اتنا لطف آتا ہے نماز کا انسان کو کہ کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا. ہوتے ہوتے خشوع اور خضوع اور یکسوئی ہوتے ہوتے یہ دھیان ہو گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری عبادت کو انجام دیتے وقت اللہ تعالیٰ مجھے اور میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو نماز جیسی عبادت کے اندر بھی یہی دھیان یہی توجہ ملحوظ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھ رہے ہیں، بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ عبادت انجام دیتا ہے. ایک شخص تھے جو نماز کے دوران بدن کے مختلف حصوں پر خارج کھجا رہے تھے، تو صحابہ نے جب ان کی بات آپ کے سامنے بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر یکسوئی ہوتی تو ظاہری اعضا میں بھی یکسوئی دکھائی دیتی. دل اس کا متوجہ نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹک رہا ہے تو اعضا بھی ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. تو کامل یکسوئی کے ساتھ ادب کا پیکر بن کر اللہ کے سامنے اس دھیان کے ساتھ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے دربار میں میں موجود ہوں، وہ دربار فی بیوت اذن اللہ، یہ تمام کے تمام جتنی بھی روئے زمین پر مسجدیں ہیں یہ سارے کے سارے شاخیں ہیں، اور مسجد حرام بیت اللہ شریف یہ مرکز ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. سب سے اول گھر اللہ پاک نے روئے زمین پر بیت اللہ شریف کو بنوایا. حضرت آدم علیہ السلام جب اترے تو اترنے کے ساتھ ہی بیت اللہ شریف کے طواف اور عبادت انجام دی. اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ مل کر اثر نوز کی تعمیر فرمائی، اور آج تک اللہ پاک نے اس امت کو پھر یہ نوازا کہ وہی قبلہ اور کعبہ اس امت کو عطا فرمایا. وہ مرکز اسلام ہے، انوارات تجلیات کا نزول ہوتا ہے، پھر وہاں سے انوارات تجلیات پوری زمین پر منتقل ہوتی ہیں. تو یہ مساجد جو بقعہ نور ہیں اسی اللہ کے گھر کی شاخیں ہیں. فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ، اللہ نے اپنے گھروں کے لیے حکم جاری فرمایا ہے ان ترفع، کہ ان کو بلند و بالا کیا جائے، ان کی رفعت شان اور رتبے اور مقام کو بڑھایا جائے، اور اس کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے. یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا، اس میں اللہ تعالی کو کثرت سے یاد کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان اللہ کے گھروں کے اندر صبح و شام اللہ کی پاکیزگی اور تسبیح بیان کی جاتی ہے. اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ رجال، وہ مردان حق ہیں، وہ صاحب ایمان اللہ کے فرزندان توحید بندے ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو اللہ کی یاد سے نہ تو تجارت روکتی ہے نہ خرید و فروخت روکتی ہے. کاروبار بھی چل رہا ہے، تجارت بھی چل رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے. جہاں اللہ کے منادی نے پکار کر کہا حی علی الصلاح، کاروبار موقوف، تجارت کو وقفہ دیا اور اللہ کے گھر چلا آیا. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے نہ تو تجارت رکاوٹ بنتی ہے نہ ہی کاروبار رکاوٹ بنتا ہے. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، نماز کو قائم کرنے سے زکوٰۃ کو دینے سے کوئی بھی چیز مخل اور رکاوٹ نہیں بنتی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اللہ کے بندے جو وقت پر عبادت انجام دیتے ہیں کاروبار اور تجارت بھی ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا. یہ لوگ وقت پر عبادت کیوں انجام دیتے ہیں؟ یخافون یوما، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل الٹ پلٹ ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوں گی، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، خطرناک دن اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس دن کی تیاری کے لیے وقت پر عبادت انجام دیتے ہیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، وہ جو خطرناک دن آ رہا ہے روز محشر جس دن جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے، وہ دن اللہ تعالی نے کیوں قائم فرمایا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے اچھے کیے ہوئے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما دے. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے مزید بڑھا کر عطا فرمائیں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللہ تعالیٰ اپنے جس جس بندے کے لیے جتنا چاہے گا تو بغیر حساب کے عطا فرمائے گا. یہ آج کی محنت کل کام آئے گی, آج کی کوششیں, آج کا جاگنا, راتوں کو اپنے آپ کو تھکانا, یہ آج کی محنت کل رنگ لائے گی, آج کی محبتیں کل روش دکھائیں گی. سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے, مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی. جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. آج جو جاگا, وقت پر عبادت انجام دی, اللہ کو منایا, اللہ کو راضی کر کے چلا, کر اللہ بھی اسے راضی ہوں گے. عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے ان بندوں کو کہ جن کے دل مسجدوں کے ساتھ جڑے رہے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ چوتھے نمبر پر وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ جو آپس میں اللہ کی ذات کے لیے محبت کرنے والے کہ اسی محبت پر ملتے ہوں, اسی محبت پر جدا ہو جاتے ہوں. یہ اللہ کی ذات کے لیے جو محبت ہے اتنا بڑا سرمایہ ہے. ایک موقع پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے سوال فرمایا کہ موسیٰ, کوئی محبت دنیا میں کسی سے محبت ایسی بھی ہے جو صرف میری خاطر ہو؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی یک لق حیران رہ کر خاموش رہ گئے, حکا بکا رہ گئے کہ آج اللہ پاک نے کیا عجیب سوال کیا. موسیٰ, دنیا میں کسی سے کوئی محبت ایسی بھی ہے جو صرف اور صرف میری ذات کی خاطر ہو؟ پھر دوسرا سوال فرمایا کہ دنیا میں کسی سے کوئی نفرت اور عداوت ایسی بھی ہے جو صرف میری ذات کی خاطر ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ محبت جو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی خاطر ہو بڑی پائیدار ہے, بڑی وزندار اور بہت جاندار ہے. یہ محبت عرش کا سایہ دلانے کا باعث بنتی ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, فرمایا کہ ایمان کا حصہ ہے کہ محبت بھی اللہ کی خاطر ہو, دشمنی اور عداوت بھی اللہ کی خاطر ہو. جو اللہ کا دوست وہ میرا دوست, جو اللہ کا دشمن وہ میرا دشمن, جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست وہ میرا دوست, جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ میرا دشمن, جو صحابہ کا دوست وہ میرا دوست, جو صحابہ کا دشمن وہ میرا دشمن, جو ازواج مطہرات کا دوست وہ میرا دوست, جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن, جو امت مسلمہ کا دوست وہ میرا دوست, جو امت کا دشمن وہ میرا دشمن. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, محبت بھی اللہ کی ذات کی خاطر, نفرت اور عداوت بھی اللہ کی ذات کی خاطر. یہ محبت بہت معیاری چیز ہے. ایک صحابی آئے تھے, پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کو تو پوچھتے ہو, قیامت کے لیے تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, اور تو کوئی خاص اپنے پاس آخرت کے لیے سرمایہ نہیں, صرف دو چیزوں کے کہ ایک تو اللہ سے محبت ہے, دوسری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے. فرمایا پھر تو نجات ہو جائے گی. فرماتے ہیں کہ یہ خبر جب مدینہ منورہ میں پھیلی کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نجات کے لیے کافی ہے, پورے مدینے میں عید جیسا جشن تھا, کیونکہ سارے کے سارے صحابہ اکرام محبت سے سرشار تھے, عشق و محبت اپنے دلوں کی گہرائیوں کے اندر بسا چکے تھے. تو یہ محبت بہت اونچا سرمایہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب, انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت وابستہ ہوگی. فرمایا کہ الحمدللہ مجھے اللہ سے محبت, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اللہ کے صدیق ابو بکر سے محبت, اللہ کے فاروق عمر سے محبت. مجھے یقین کامل ہے کہ میں انہی محبت کرنے والے اپنے محبوبوں کے ساتھ ہوں گا. یہ محبت بہت قیمتی سرمایہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سب سے اول درجہ رکھتی ہے محبت کے لیے. فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان سے, اس کے والد سے, اس کی اولاد سے, ساری مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے تو آپ مجھے عزیز ہیں لیکن اپنی جان سے عزیز تو نہیں. فرمایا کہ ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. توجہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائزہ لیا, فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں, مطلب یہ کہ میں آپ کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں. یہی تو وجہ تھی صحابہ کرام جان کے نذرانے پیش کر کے خوش ہوا کرتے تھے. صحابہ نے ایسے بھی منظر سامنے رکھ دیے امت کے کہ جب شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, قاتلانہ حملہ ہوا اور دشمن کا وار ہوا, کلیجہ جب چاک کیا گیا تو زبان سے جو آخری الفاظ نکلے, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دنیا سے جا رہے ہیں, جان کی بازی ہار رہے ہیں, بیوی بیوہ ہو رہی ہے, بچے یتیم ہو رہے ہیں, گھرانہ اجڑ رہا ہے, اور زبان پر الفاظ کیا ہیں, فزت ورب الکعبہ, اپنی جان اللہ کے لیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام پر قربان کر دی. اور اس کے بعد کامیابی کا نعرہ لگاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی, گرچہ راہیں تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی, جان تھی سو وہ حاضر کر دی, پھر بھی رہے شرمندہ سے, اہل وفا خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی. دو محبت کرنے والے آپس میں اہل ایمان, ان کا عالم یہ ہے کہ عرش کا سایہ ان کو نصیب ہو رہا ہے. جس بندے مومن کی محبت حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے درجے کی ہوگی, اعلی معیار کی ہوگی, تو اس کا عالم کیا ہوگا. فرمایا کہ جس کسی نے مجھ سے محبت کی اس نے میری سنت کو زندہ کیا, جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ جنت میں میرے پڑوس میں ہوگا. محبوب سے جو محبت کی جاتی ہے, کوئی کمال ہوتا ہے, کوئی جمال ہوتا ہے, کوئی نوال ہوتا ہے, سارے کے سارے محبت کے اسباب اعلیٰ درجے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں موجود ہیں. اولین اور آخرین کے سارے کمالات اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں. ظاہری طور پر تو آپ امی ہیں, بظاہر لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے, لیکن کمالات اتنے عطا فرمائے کہ اولین اور آخرین میں سب سے بڑھ کر کمالات آپ کو دیے ہیں. جمال کا کیا کہنا, وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا, اور آپ سے زیادہ جمال کا پیکر کسی ماں نے نہیں جنا. لگتا یہ ہے کہ آپ کو آپ کی چاہت اور پسند کے مطابق پیدا کیا گیا ہے. جیسا آپ نے چاہا اللہ پاک نے ویسا ہی آپ کو چاہت کے مطابق پیدا فرمایا ہے. اور نوال کا بھی کیا کہنا کہ جب سخاوت کے دریا بہانے پر آتے تھے, امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ تیز آندھیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے. اس تیزی کے ساتھ جود و سخا کا سمندر بہتا تھا کہ آندھی بھی مان پڑ جاتی. وہ ہستی جو محبوب رب العالمین ہیں, جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اہل ایمان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے. اموریہ کا محاصرہ چل رہا تھا, مجاہدین نے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے, لشکر اسلام فتوحات کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ادھر قلعے سے ایک گستاخ ہے جو ہمیشہ قلعے کی کسی جھیری پر آ کر کھڑا ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی کرتا ہے. اسی لشکر اسلام کے اندر ایک سپاہی ہے یعقوب ابن جعفر, بہت ماہر تیر انداز ہے. جب وہ کسی قلعے کی جھیری میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مسلمانوں کے کلیجے چیر جاتے, کلیجے چاک ہو جاتے تھے, اور یہ گستاخی برداشت نہ ہوتی. جنگ تو جنگ ہے, مد مقابل کے ساتھ لڑنا ٹکرانا, شکست اور فتح یہ تو ہوا کرتا ہے, لیکن وہ جو گستاخی کا ارتکاب کرتا تھا اس سے مسلمانوں کے کلیجے چاک ہوتے تھے. جیسے ہی وہ گستاخی کا ارتکاب کرتا فوراً تیروں کی بارش ہوتی ہے, لیکن دکھائی نہ دیتا تھا. یعقوب ابن جعفر نامی نوجوان جو تیر انداز تھا تاک لگاتا تھا کہ یہ آواز کس طرف سے آتی ہے. قلعے کے اندر جہاں سے وہ فصیل کے اندر چھپ کر گستاخی کا ارتکاب کرتا تھا, اس نے وہیں کا نشان لے کر تیر چلایا, سیدھا اس کے سینے کو چاک کرتا ہوا تیر آر پار ہوا اور وہ جہنم واصل ہوا. مسلمانوں کے لشکر کے اندر تکبیر کا نعرہ بلند ہوا اور اس مسلمان کا خوشی کا یہ عالم کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچانے میں میرا تیر کام آ گیا. معتصم باللہ کا دور خلافت تھا, معتصم بھی موجود تھا. اس نے اس نوجوان کو بلوایا اور کہا کہ جس کو تم نے کیفر کردار تک پہنچایا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کی ہتک امیز حرکت کیا کرتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی شان میں گستاخی کر کے وہ مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلتا تھا, تم نے اس کو واصل جہنم کیا ہے, جو تم کو اجر و ثواب ملا ہے مجھ سے 100,000 درہم لے لو اور یہ اجر و ثواب مجھے دے دو. کہا کہ اجر و ثواب بیچا نہیں جاتا. کہا کہ 500,000 درہم لے لو. اس زمانے کے اندر 500,000 درہم بہت بڑا سرمایہ تھا. کہا کہ نہیں, اجر و ثواب فروخت کرنے کی چیز نہیں, لیکن آپ کے اس طلب اور جوش اور خروش کو دیکھ کر میں اپنے اس ثواب کا آدھا حصہ آپ کو مفت کے اندر عطیہ کرتا ہوں. آدھا ثواب خود رکھ لیا اور آدھا ثواب اللہ کے لیے معتصم باللہ کو بخش دیا. معتصم نے پوچھا کہ تیر اندازی تم نے کہاں سے سیکھی؟ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. جب محبت ہوتی ہے تو انسان کو آداب مل جاتے ہیں. بتایا کہ بصرہ کے اندر ایک تیر اندازوں کا وہاں ٹریننگ سینٹر ہے. کہا کہ وہ مجھے فروخت کر دو. کہا کہ نہیں, وہ مشترکہ ہے, وف کی زمین ہے جہاں اسلام کے جو سپاہی ہوا کرتے ہیں تیر اندازی سیکھا کرتے ہیں, وہ ناقابل فروخت ہے. معتصم آدھا ثواب مفت ملنے پر اتنا زیادہ خوش تھا کہ آخر کار اس نے اس نوجوان کو 100,000 درہم اس کے نانا کرتے ہوئے بھی زبردستی اس کو عطیہ دیے, ہدیہ کیے کہ تم نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ اپنا آدھا ثواب مجھے عطا کر دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے اولین محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جب اللہ کی محبت, اللہ کے حبیب کی محبت مل جاتی ہے, پھر اہل ایمان بھی آپس میں محبت کرتے ہیں. پھر جو محبت اللہ کی ذات کی خاطر ہو, جو نفرت اور عداوت اللہ کی ذات کی خاطر ہو, یہ محبت اور یہ نفرت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اور عرش کا سایہ دلانے کا باعث بنا کرتی ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ 4 محبتوں کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کر کے ایک سوال کر لیا کرو. فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ سوال جو انسان اللہ کے سامنے رکھے گا وہ منظور ہو جائے گا. فرمایا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معاملہ کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کیا کرو ادب اور احترام کے ساتھ, پھر اظہار محبت کرو. اے اللہ مجھے آپ کی ذات سے محبت, اے اللہ مجھے آپ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اے اللہ مجھے دین اسلام سے محبت, اے اللہ مجھے قرآن کریم سے محبت. ان 4 محبتوں کا اظہار کیا کرو, اللہ تعالیٰ سے محبت, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, قرآن کریم سے محبت, دین اسلام سے محبت. یا اللہ میں ان 4 سے محبت کرتا ہوں, ان 4 محبتوں کی برکت سے. اب جو سوال رکھنا ہے وہ کیا, یا اللہ ان 4 محبتوں کی برکت سے آپ مجھے دینداری عطا فرما دیجیے. فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو ان 4 محبتوں کو اللہ کے سامنے ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ سے روز کے روز دینداری مانگے گا, اللہ تعالیٰ اس کو کامل مکمل دیندار بنا دیں گے. یہ محبت بہت قیمتی سرمایہ ہے. امت مسلمہ کے پاس یہی واحد ایک اثاثہ ہے کہ جس محبت پر نجات کا آسرا اور امید ہے. اعمال تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں, سیاہ کاریوں سے بھری ہوئی زندگی, کرتوت اپنے ایسے ہیں کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں, لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی یہ واحد سرمایہ ہے کہ جس محبت کے بلبوتے پر آس اور امید نظر آتی ہے قیامت کے دن روز محشر, شفیع المذنبین, شافی کوثر, شافی محشر اور ساقی کوثر حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی محبت کی بنا پر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں گے. یہ محبت بھی اگر ہم سے چھین لی جائے, نوش لی جائے, اس سرمایہ کو ضائع کر دیا جائے, تو پھر مسلمان کھوکھلا رہ جاتا ہے. اس عشق و محبت کے اندر جو جتنا زیادہ آگے پروان چڑھتا ہے, سنتوں کو اپناتا ہے, محبت کا عملی طور پر ثبوت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی سے سچی محبت کرتے ہو تو میری نقالی کرو, میری تابے داری کرو, میری اطاعت اور فرما برداری کرو. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ محبوب بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کو گناہوں کی گندگی میں ناپاک نہیں چھوڑتے. یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما کر پاک و صاف فرمائیں گے. اللہ بہت بخشنے والا رحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں فتح مکہ ہوا, فتح مکہ کے اندر آپ نے عمومی طور پر تمام کے تمام کفار اور مشرکین کو فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, آج کے دن میں وہی اعلان کرتا ہوں کہ جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں, جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا, اللہ تعالیٰ تم پر بھی ہم پر بھی رحم فرمائے. اعلان عام فرما کر سارے دشمنوں کو معاف فرما دیا. لیکن چند ایک نام ایسے تھے جو گستاخ تھے, فرمایا کہ یہ اگر بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹے ہوں تو ان کو قتل کر دینا. جو ذاتی طور پر گستاخی کے مرتکب تھے ان کے لیے آپ نے معافی کا اعلان نہیں فرمایا, فرمایا کہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی لٹکے ہوں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا کر واصل جہنم کر ڈالنا. وہ بیت اللہ جو امن کا پر امن خطہ ہے, فرمایا کہ وہاں بھی لپٹے ہوں تو ان کو مت چھوڑنا. تو عمومی طور پر دشمنوں کا آپ نے معاف فرمایا, لیکن جو گستاخی کے مرتکب ہوئے آپ نے ان کے لیے واضح طور پر بمانگ دہل اعلان فرما دیا کہ یہ حرکت, یہ جرت, یہ گستاخی ایسی ہے کہ جو نہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قابل معافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمانوں کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اپنی ذات کے لیے محبت اور آپس میں اہل ایمان کی آپس میں ایسی میٹھی محبتیں عطا فرمائے کہ جس محبت کے بلبوتے پر اللہ تعالی کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام خوبیوں سے آراستہ فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. دعاؤں کی درخواست.